الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک کی عبادتوں ریاضتوں دعاؤں کو حق تعالیٰ شانہ قبول فرمائے، امت محمدیہ اور دنیا انسانیت کو سارے فتن اور محن سے نجات عطا فرمائے. یہ ماہ مبارک کے روزے جو فرض کیے گئے، یہ ہمیں مالک نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے فرض کیے ہیں کہ ہم مالک کو پہچان پائیں. ہم تو سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں، جنہوں نے عمر بھر کے روزوں کی ٹھان لی، بے شمار اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں جن کے حالات میں آتا ہے صائم الدہر وقائم اللیل، جیسے کہ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا عبدالغفور صاحب تھے کہ صائم الدہر تھے، عمر بھر کے روزے. تو یہ کیوں ٹھانی انہوں نے کہ حدیث پاک میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ جتنا انسانی طاقت میں ممکن ہو اتنا اللہ عز و جل کی خلق الہیہ کو اپنانے کی کوشش انسان کرتا رہے. اسی لیے داؤد طائی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ترک نوم سیکھا اور اپنایا اور اس پر عمل کیا، کیونکہ مالک لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مالک کو نہ زیادہ گہری نیند آتی ہے نہ ہلکی، کہ وہ ساری عمر پیر بھی دراز کر کے لیٹے بھی نہیں. کسی خادم کے منہ سے نکل گیا کہ حضرت ذرا سے پیر دراز کر لیں، بہت تھک گئے ہوں گے. دیکھا کہ حضرت نے اس کی عرض معروض قبول نہیں فرمائی، تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ ابھی تو کوئی یہاں ہے بھی نہیں. تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، سب لوگ ہوتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں، اس وقت تو ہم بیٹھے رہیں، نہ لیٹیں نہ سوئیں، اور جب کوئی نہ ہو تو سو جائیں، لیٹ جائیں. اور یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے، وہ مالک تو ہے، اس کی بارگاہ کا اس قدر ادب کہ مالک کے سامنے کیسے ہم پیر لمبے کر کے لیٹ جائیں سو جائیں. کسی بھی بڑے کے سامنے، بڑے کی موجودگی میں پیر لمبے کر کے کوئی لیٹ سکتا ہے؟ جب انسان ہمارے جیسے انسان ہیں وہ بھی، لیکن جن کی عظمت دل میں ہے تو وہ عظمت مانے ہے اس سے کہ پیر لمبے کیے جائیں، دراز کیے جائیں اور کوئی لیٹ جائے. تو ان تمام عظمتوں کا خالق اور مالک، تو اس کی بارگاہ کے ادب کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ پیر لمبے نہ کیے جائیں؟ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے داؤد طائی، انہوں نے اپنے استاد سے یہی سیکھا کہ بیٹھے ہی رہتے تھے، بیٹھے بیٹھے ٹول رہے ہیں پھر بھی نہیں لیٹیں گے. ہم تو گولیاں کھا کر نیند لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ نیند سے بھاگتے تھے کہ میرا مالک تو ہر وقت بیدار ہے، میری طرف متوجہ ہے، وہ میرا رب ہے، میرا مربی ہے، جو ہر وقت جن چیزوں کا میں محتاج ہوں میری تمام حاجتوں کو وہ پوری کر رہا ہے. کیا میرا وجود، کیا میرے سانس، کیا میرے لیے آکسیجن، تو جتنی میرے بقا کی ضرورت کی چیزیں ہیں ساری وہ ہر آن مہیا کرنے والا میرا خالق اور مالک جو میری طرف متوجہ ہے، تو میں اس کی طرف متوجہ کیوں نہ رہوں؟ میں کیوں سو جاؤں؟ میں کیوں نیند لاؤں؟ تو وہ اپنی نیند کو دفع کرتے تھے. تو اسی طرح یہ مالک کھانا ہمیں دیتا ہے, وہ نہیں کھاتا, اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے. تو اسی ایک خلق الہی کی نقل کے لیے تھوڑا وقت ہمیں بھوکے پیاسے گزارنے کا حکم دیا گیا, تاکہ بندہ اور انسان اپنے مالک اور خالق کی ذات کے قریب ہو, جو تمام عالموں کا خالق اور مالک اور تمام عالموں کا رب اور اسے سنبھالنے والا اور اس کی تمام ضروریات کو ہر آن ہر گھڑی کی ضروریات کو بہم پہنچانے والا. اس لیے سب سے پہلی آیت شریفہ قرآن کریم کے افتتاح کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین, کہ جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں کا وہ رب ہے, ان کی تمام ضروریات کو ہر آن ہر گھڑی کی ضروریات کو وہ بہم پہنچانے والا ہے. اللہ عز و جل نے خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا الا له الخلق والامر. یہ صرف گجراتیوں کے یہاں الا مری بات تو ہمر الا یہاں تو آؤ, تو یہ الا کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ میری بات سنو غور سے سنو, اس کے لیے قرآن کریم نے جہاں الا استعمال فرمایا عربی زبان میں, اسی کے لیے الا الا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ عربی نسل گجراتیوں کے یہاں سب کچھ کھو دیا انہوں نے, چند ایک الفاظ مشکل سے ان کے یہاں محفوظ رہ گئے, تاکہ انہیں کبھی تو خیال آئے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیسے رہنا چاہیے اور ہم کدھر چلے گئے. تو یہ قرآن کریم میں ارشاد ہے الا لہ الخلق والامر, کہ غور سے سنو, لہ الخلق والامر, اسی ذات کے لیے عالم خلق ہے اور اسی ذات کے لیے عالم امر ہے. تو لہو کو مقدم کیا گیا الخلق والامر پر, کہ الخلق والامر لہو, کہ عالم خلق اور عالم امر اسی کے لیے ہے, لیکن لہو کو مقدم کیا گیا تخصیص کے لیے, اسی لیے ترجمہ میں اسی کے لیے. اور اگر الخلق والامر لہو اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ترجمہ اسی کے لیے نہ کرتے, بلکہ خلق اور امر اس کے لیے ہے, جس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ کیا اور بھی کوئی ہے جس کی یہ ملک ہو عالم خلق اور عالم امر. تو اس اشکال کو, شبے کو, اس گمان کو دفع کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا الا لہ الخلق والامر, کہ اسی ذات عالی کے لیے عالم خلق بھی ہے, عالم امر بھی ہے, اسی کی ملک ہے, اسی نے پیدا کیا ہے. مفسرین اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہی سب کا موجود ہے, اسی کا اس میں تصرف چلتا ہے. تفاسیر کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تاویلات نجمیہ. تاویلات نجمیہ میں مصنف فرماتے ہیں کہ عالم امر کسے کہتے ہیں, کہ جو چیزیں بغیر کسی اور کے واسطے کے پیدا کی گئیں اور وجود میں لائی گئیں اسے عالم امر کہا جاتا ہے, اور جس میں مالک نے کسی کو واسطہ بنایا. جبریل امین کو حکم ہوا کہ جبریل زمین کے مختلف حصوں کی مٹی اکٹھی کرو, پھر اس سے آدم کا پتلا بنایا گیا. تو یہ عالم خلق کی چیزیں کہلاتی ہیں. کسی نے کہا کہ عالم خلق سے مراد اجساد اور جسمانیات اور جسامت رکھنے والی چیزوں کی دنیا کو عالم خلق کہا جاتا ہے, اور ارواح اور جسم اور جسمانیت سے مجرد چیزوں کی مخلوق کو عالم امر کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عالم خلق وہ ہے کہ جس کی مقدار متعین, جس کی عمر اور جس کے وجود کا وقت متعین کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک کے لیے اسے پیدا کیا گیا تو اسے عالم خلق کہا جاتا ہے. اور جو حجم اور جسم اور جسمانیت اور مقدار اور زمانے سے جو حجم اور مقدار سے مجرد چیزیں ہیں اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے. اسی آیت شریفہ اعلیٰ لہ الخلق والامر کی تفسیر کے لیے کسی شاعر نے شعر کہا, الاللہ کل الامر فی خلقہ معن ولیس الی المخلوق شیء من الامر. تو جب ہم اپنے مالک کو پہچانیں گے تو پھر اس کی طرف رجوع کریں گے, اس کا شکریہ ادا کریں گے, اسی سے اپنی حاجات کو طلب کریں گے, دعا کریں گے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو اپنے آپ پیدا ہو گئی اسی لیے اس کے بعد آگے چل کر مالک نے ارشاد فرمایا, ادعو ربکم, کہ جب تمہیں اپنے حادث ہونے اور مخلوق ہونے کا اقرار ہے کہ ہمیں ہمارے خالق اور مالک نے ایجاد کیا پیدا کیا, تو اپنی بقا کے لیے تمہیں اسی مالک کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اسی سے ہر گھڑی ہر وقت کی جو بھی تمہاری حاجت ہو اسی سے مانگنا چاہیے. اسی لیے ایک بڑی جماعت مختلف ادوار میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس گئے گزرے زمانے تک ایسی رہی کہ جن کی ہر چیز میں ٹک ٹکی مالک کی طرف لگی رہتی تھی. وہ انہوں نے اپنی ذات پر حرام کر رکھا تھا کہ وہ مخلوق سے کسی چیز کے طلبگار ہوں, کیونکہ مالک نے ہمیں حکم دیا ادعو ربکم, تم اپنے مالک ہی سے مانگو. کہ رب کہا جاتا ہے مربی کو جو تربیہ سے ماخوذ ہے. تربیہ کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا, کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج کمال تک اور مکمل ہونے تک پہنچانا. اسی لیے بعضوں کا ذہن اس طرف گیا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسم اللہ الاعظم اذا دعی به اجاب, کہ اللہ عز و جل کے اسماء الہیہ میں سے ایک نام ہے کہ جب اس کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے تو مالک قبول کرتا ہے. تو کسی نے کہا, جیسا کہ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ, کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اسماء میں سے اللہ یہ اسم اعظم ہے. تو ہم تو ہر وقت اللہ دے دے اللہ دے دے, لیکن وہ عقیدہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکتا. اتنے مضبوط عقیدے پختہ عقیدے کے بعد جب کہے گا کہ اللہ میری بیماری کو اچھا کر دے, شفا دے دے, سلامتی دے دے, تب وہ تیر اپنے نشانے پر لگے گا. تو اسی لیے حضرت امام ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی نے اسے اسم اعظم تو فرمایا, ساتھ ہی ایک قید لگا دی, فرمایا کہ اللہ اسم اعظم ہے, شرط یہ ہے کہ دل سے نکلے, دل کی گہرائیوں سے نکلے. کاش کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہو اور کاش کہ اسے ہم مالک کا نام لیں تو بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ اسم الہی اللہ یہ اسم اعظم ہے. دوسرے حضرات نے کہا کہ یہ جو اسم اعظم اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا نام جسے کہا جا سکتا ہے وہ رب ہے، کہ یہ ایسی رب العالمین کی صفت ہے اور یہ ایسا نام ہے رب کہ اگر اسے الٹا کر کے پڑھو تب بھی اللہ کا نام بنتا ہے، رب تربیت کرنے والا، اور بر کہ بلا مانگے بلا طلب کیے ہر وقت اپنی نعمتیں بندے پر بکھیرنے والا، ہر آن ہر گھڑی اس کی نعمتوں کی بارش ہم پر، چاہے وہ کافر ہو، ملحد ہو، مشرک ہو، اس پر بھی، مومن ہو، مخلص ہو، اس پر بھی، ہر ایک پر اس کی نعمتوں کی بارش ہے، جن میں مانگنے کی صلاحیت اور استعداد ہے ان کے لیے بھی، جو نہیں مانگ سکتے ان کے لیے بھی، ہر ایک پر اس کی نعمتیں موسلا دھار ہر وقت برس رہی ہیں۔ تو یہ البر، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو اس میں ذاتی ہے، اس کے اسماء صفاتیہ میں سے سب سے پہلے نمبر پر رب، کیونکہ انبیاء اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندوں نے جب اپنی حاجت مالک کے حضور پیش کی تو اسی نام کا واسطہ دیا، اسی صفت کو شفاعت کے لیے اور سفارش کے لیے لائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور عارفین اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ان نبی خلق السماوات والارض میں ان کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی کہ وہ کیوں دعا کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ مالک یہ سارا نقشہ ارض و سما اور کائنات کا تو نے جو سجایا ہے وہ بیکار محض نہیں ہے، مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں تفکر کریں، سوچیں۔ تو انہوں نے بھی مالک کی اس صفت کے ذریعے دہائی لگائی، ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اور اس کے محبین عشاق نے تو رب کی تسبیح پڑھی، لیکن اللہ کے دشمنوں نے بھی اسی کا واسطہ دیا کہ ابلیس جب راندہ درگاہ ہوا اور اسے نکالا گیا تو اس نے مالک سے جو سوال کیا اسی کا واسطہ دے کر، رب انذرنی، تو رب انذرنی کہ اے میرے رب، ابلیس بھی کہتا ہے، جب جہنم میں کفار، فجار، مشرک، ملحد سب ڈالے جائیں گے تو وہاں اسی صفت کے ذریعے مالک کو پکاریں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، کہ ہمارے رب، دنیا میں تو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا تیری باتوں کو، نہ تیرے کلام کی طرف ہم نے نگاہ کی، نہ تیرے کلام کو ہم نے پڑھا، لیکن اب تو ہماری دل کی آنکھیں کھل گئی، ہماری بصیرت واہ ہو گئی، کھل گئی، ہمارے کان بھی کھل گئے، اس لیے فرجعنا، کہ دنیا میں ہمیں تو واپس لوٹا دے کہ اب ہم پہلے کی طرح غلطی نہیں کریں گے، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہاں سب نے اسی صفت کے ساتھ مالک سے سوال کیا، انبیاء اولیاء نے بھی، صحابہ کرام اور اللہ کے مخلص بندوں نے بھی، اور راندے درگاہ تمام شریروں کے شریر ابلیس نے بھی، اور اس کے پیچھے چلنے والی اس کی ذریت نے بھی جہنم میں دعائي لگائی، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا، تو یہاں بھی اللہ عز و جل نے ہمیں رہبری فرمائی، ہدایت فرمائی، رستہ دکھایا کہ مانگنے کا رستہ اور طریقہ یہ ہے کہ تم میری صفت ربوبیت کے واسطے سے مانگو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دوستوں نے، دشمنوں نے، جنہوں نے مانگا ربوبیت کا واسطہ دے کر مانگا. مثنوی کا ایک شعر ہے، گفت ادعو اللہ، اور جس طرح یہاں ادعو ربکم تضرعا و خفیہ میں ربوبیت کے واسطے مانگنے کی ہمیں تعلیم دی، اسی طرح مانگنے کے ڈھنگ اور آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے ارشاد فرمائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں دست مبارک اٹھاتے تھے تو دعا سے فارغ ہو کر اپنے چہرے انور پر اس کو پھیر لیتے تھے تاکہ اس کا اظہار ہو کہ اتنا میرا پختہ یقین ہے الہی کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی اور مجھ بھکاری کے ہاتھوں میں، میرے کاسے میں تو نے میرے مطلوب کو ڈال دیا، تو اس کی برکت میرے سارے جسم کو پہنچے، ہاتھوں سے سر تک اور میرے چہرے تک پہنچے اور سارے جسم تک پہنچے، اس کے اظہار کے لیے، استبراک کے لیے برکت میرے سارے جسم کو پہنچے، اس کے لیے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو مل لے. اس کی بھی آگے بہت ساری حکمتیں اور بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ جو رفع یدی کہ ہاتھوں کا جو اٹھانا ہے، کتنا اٹھانا ہے، کس انداز سے اٹھانا ہے، تو اس کے متعلق بھی روایات میں تفصیل ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے سوال اور ایک ہوتا ہے دفع بلا کے لیے ہاتھ اٹھانا. کوئی چیز چاہیے، اس کا سوال ہے کہ اللہ میرے عزیز کی بیماری کو تو اچھا کر دے، انہیں شفا عطا فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے، میری مغفرت فرما دے، میرے مرحوم کی مغفرت فرما دے. تو یہ سارے سوالات ہیں، مانگا گیا ہے. دوسری دعا ہوتی ہے جس میں آنے والی مصیبت اور بلا کے ٹلنے کی دعا، کہ فتنہ آ رہا ہے، اس وقت دنیا فتنوں سے بھرپور ہے، ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر جمعیت ان فتنوں سے دوچار ہے، اور جیسے جیسے قیامت سے قرب ہوگا یہ فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام خلفشاروں سے، امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے، انہی فتنوں کی بارش میں ملک کے ملک روئے زمین سے صاف ہو گئے. ابھی دیکھتے دیکھتے قریب ہی میں، بہت تھوڑی مدت میں ملک کے ملک صاف کر دیے گئے. تو ان تمام فتنوں کے وقت وہ انداز اختیار کیا جائے جس طرح سامنے سے کسی آنے والے دشمن نے حملہ کیا، تو جس طرح کوئی ڈھال ہو تو اس کو سامنے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے، اسی طرح خالی ہاتھوں کو سامنے کیا جاتا ہے تاکہ اور بقیہ جسم سامنے والے دشمن سے محفوظ رہے. تو یہی حال اور یہی انداز دفع بلا کی دعا کے لیے اختیار کیا گیا. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ السنۃ للداعی فی طلب الحاجۃ له ان ینشرہما یعنی کفیہ الی السماء، کہ جب دعا کرنے والا کوئی حاجت اور ضرورت کو مانگ رہا ہے، مغفرت اور عافیت اور شفا مانگ رہا ہے، تو اس وقت اپنی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ اوپر سے شفا آ جائے، عافیت آ جائے. اور دوسری قسم ہے وللمکروب ان ینصب ذراعیہ حتی یقابل بکفیہ وجہہ وإذا دعا على أحد أن يقلب كفيه ويجعل ظهرهما إلى السماء. کہ جب کسی بلا سے بچنا مقصود ہو، دشمن سامنے ہو، تو اس وقت بھی انسان، شریف آدمی، صرف اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیلیاں اس کے سامنے کر دیتا ہے تاکہ باقی جسم اس کا محفوظ رہے. تو اسی طرح اگر کسی ظالم کے خلاف بد دعا کرنی ہو، وَإِذَا دَعَا عَلَىٰ أَحَدٍ أَن يُقَلِّبَ كَفَّيْهِ وَيَجْعَلْ ظَهْرَهُمَا إِلَى السَّمَاءِ، کہ عام دعا میں ہاتھ ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی ہوئی ہیں، اب دونوں ہتھیلیاں زمین کی طرف کر دے اور ہتھیلیوں کی پشت کا حصہ آسمان کی طرف کر دے. اگر کسی کو کسی کے خلاف بد دعا کرنی ہو. لیکن یہاں یہ قصہ بھی یاد رہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں دشمنوں نے کیا کیا حرکتیں کی، کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک لہو لہان ہو گئی، اتنے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے گئے اور مارے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کتنی پیاری دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے خدا یہ لا علمی میں حرکت کر رہے ہیں، اس لیے تو انہیں ہدایت دے. کتنی بڑی سفارش اور کتنا ان کی طرف سے دفاع اور کیسا ان کی طرف سے عذر پیش کیا دشمنوں کی طرف سے، مالک کے سامنے دلیل کے ساتھ معذرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یہ انہیں علم نہیں، لا علمی میں یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ انہیں ہدایت دیجئے. تو یہ اس طرح کی فتن اور مصیبت سے بچنے کے لیے جو دعا کی جائے، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعوذ کے کلمے کے ساتھ فرمائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات، تو یہ مسیح دجال ایک بہت بڑی آفت ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی. تو ایسی دعا کے موقع پر ہاتھ کی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف ہونا چاہیے اور ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف ہو.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.